لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات على محمد.
اللهم صل على
حضر محترم. محرم الحرام 1441 ہجری کا چاند نظر آ گیا ہے، یہ آ جائے گا، اور ایام عزا کا ایک ماحول ہوتا ہے، وہ ماحول شروع ہو چکا ہے، مجالس عزا کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس نے کہا ہے کہ آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے. اب وہ موسم قریب نہیں ہے، بلکہ وہ موسم آ چکا ہے. تو پہلی مجلس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ باتیں میں عزاداری کے حوالے سے کروں، اور جو ہمارا موضوع ہے اس موضوع کا تعارف بھی ہو جائے. عزاداری کے حوالے سے چند نکات ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کو میں عنوان دیتا ہوں کہ آداب عزاداری یا آداب محرم. ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں، جیسے آداب نماز، آداب الصلاۃ، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں. عزاداری کے بھی کچھ آداب ہیں. جتنی ہم رعایت کریں گے اس کی، اتنی ہماری عزاداری افیکٹو ہوگی، اثر انداز ہوگی، مؤثر ہوگی. ورنہ عزاداری کا ایک زمانہ ہوتا ہے، وہ شروع ہو گیا اور اب 2 مہینے اور 8 دن کے بعد یہ ختم ہو جائے گا ظاہر، اور پھر 2 مہینے 8 دن کے بعد ہم غور کریں گے کہ آیا ہم نے اس سے کچھ حاصل کیا یا نہیں کیا، یا کیا حاصل کر سکتے تھے. تو چند نکات اس حوالے سے میں عرض کروں. سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ عزاداری، جس چیز کو ہم کہتے ہیں عزاداری سید الشہداء، وہ اصل میں عزا سے نکلے. عزا یعنی غم، یعنی ہم غم مناتے ہیں، ہم غمگین ہوتے ہیں. کس چیز کا غم مناتے ہیں؟ ایک واقعہ جو 1400 سال پہلے پیش آیا، سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں ایک واقعہ پیش آیا، جو بظاہر مختصر سا واقعہ تھا. بہت چھوٹا سا ایک لشکر تھا جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر آیا، اور وہ جنگ جو صبح شروع ہوئی شام سے پہلے ختم ہو گئی. کچھ لوگ مار دیے گئے، ان کے گھر والوں کو اسیر بنا لیا گیا. شاید جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا، یہ ظلم و ستم، ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو ایک واقعہ ہے، جو بظاہر ایک روزہ ہے، انسانی تاریخ پر اس کا امپیکٹ کتنا ہوگا. اندازہ نہیں ہوتا انسان کو. بعض اوقات کوئی کام جب وہ کرتا ہے، کبھی تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ کتنا اہم ہے، اور اس کا آنے والی تاریخ پر کتنا امپیکٹ ہوگا. کبھی ایک انسان کو شاید اتنا اندازہ نہیں ہوتا، یا جتنا اس کو اندازہ ہوتا ہے اسے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. تو کربلا کا واقعہ بھی اسی طرح ہے.
کہ تاریخ پر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت شدید ہے. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن یہ خود ایک موضوع ہے کہ جو امیجیٹ ہسٹری ہے, جو اس کے فوراً بعد مثلا ایک صدی کے واقعات دیکھ لیں, اس پر جو اس کا امپیکٹ ہے, اور اس کے بعد آن ورلڈ جتنی صدیاں آئیں, یہاں تک کہ آج تقریباً 1500 سال کے بعد بھی اس واقعہ کا کتنا امپیکٹ انسانی فکر پر, انسانی تاریخ پر ہے. تو ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں, اور کیوں یاد کرتے ہیں؟ فقط تاریخ پڑھنے کے لیے نہیں یاد کرتے, بلکہ ہم اس واقعے کو یاد کر کے اس پر آنسو بہاتے ہیں, اس پر روتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں, گریا کرتے ہیں, عزا کرتے ہیں. حالانکہ واقعات تاریخ میں اور بہت سارے ہوئے, مثلاً مسیحی ہیں, کرسچنز, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ٹائی کرنے کا واقعہ, جو ان کے مطابق ان کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا, ہمارے مطابق تو خدا نے اٹھا دیا لیکن ان کے مطابق تو صلیب پہ چڑھا دیا گیا, وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں, وہ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن غم نہیں مناتے, عزا نہیں کرتے. ہمارے یہاں بھی بہت سے مسلمان کہتے ہیں نا کہ روئیں وہ جو قائل ہیں ممات شہدا کے, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ان کے خیال میں نہیں رونا چاہیے, اور ہمارے خیال میں رونا چاہیے. اس کا جواب بھی بہت سے لوگوں نے دیا, بہت سے اشعار ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں کہے گئے. ایک شاعر نے کہا ہے کہ روتے ہیں مصیبت پہ شہیدان وفا کے, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے, اور مظلوم ہی مظلوم پہ روتے ہیں جہاں میں, ظالم کبھی مظلوم کا ماتم نہیں کرتے. ایک جواب یہ کہ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے, اور ظالم کبھی مظلوم کا ماتم نہیں کرتے. بہرحال یہ جواب ہے, لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ماتم نہیں کرتے, وہ دراصل اس واقعے کو ایک سادہ تاریخی واقعہ سمجھتے ہیں, جب اس کو بیان کرتے ہیں تو اس سے ان کی کوئی جذباتی وابستگی نہیں ہوتی. روتا تو وہ انسان ہے نا کہ جو اس درد کو محسوس کرتا ہے, وہ روتا ہے, ہر انسان نہیں روتا. کتنے واقعات روزانہ ہو رہے ہیں دنیا میں, کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں, کتنی بے دردی کے ساتھ مارے جا رہے ہیں, لیکن کوئی نہیں رو رہا ان کے اوپر. واقعات بیان کیے جا رہے ہیں, افسوس کا اظہار ضرور کیا جاتا ہے انسان کے مرنے پر, لیکن وہ انسان جو بیان کر رہا ہے, اتنے واقعات ہو رہے ہیں جو ٹی وی میں رپورٹ کیے جاتے ہیں, رپورٹرز کھڑے ہو کے رپورٹ کر رہے ہیں, پیچھے لاشیں گری ہوئی ہیں, اٹھائی جا رہی ہیں, زخمیوں کو اٹھایا جا رہا ہے, وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ رپورٹر رو تو نہیں رہا. لیکن ابھی گزشتہ دنوں ایک شخص نے جو یونائٹڈ نیشن میں کشمیر پر ہونے والے مظالم کو بیان کیا, خصوصاً خواتین کے ساتھ ہونے والے زیادتی کو, یو این او کے ایک اجلاس میں بیان کیا, اور بیان کرتے ہوئے رو پڑا وہ, اور وہ مسلمان نہیں ہے, وہ رونے لگا. باقاعدہ کسی نے اس کو پانی دیا, لوگوں نے اس کا پیٹ تپکا, پھر کچھ لوگوں نے کلیپنگ شروع کر دی اس کے اوپر. اب پتہ نہیں وہ اس سے سولیڈیریٹی کا اظہار کر رہے تھے یا کیا کر رہے تھے, لوگوں نے بہرحال کلیپنگ شروع کر دی آخر میں. تو یہ شخص کیوں رو رہا ہے بھائی؟ واقعہ کشمیر کو تو بہت سے لوگ رپورٹ کر رہے ہیں, بہت سے لوگ بیان کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں روتا وہ ہے جو اصل میں اس درد کو, اس تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے, ورنہ روتا نہیں ہے. افسوس کا اظہار کر دے گا, جملے کچھ نہ کچھ کہہ دے گا, ہمدردی کر دے گا, لیکن آنسو نہیں نکلیں گے اس کی آنکھوں سے. تو ہم وہ لوگ ہیں جو واقعہ کربلا پہ روتے ہیں, ہم آنسو بہاتے ہیں, ہم ان واقعات کو دہراتے ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں, ان کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے روتے ہیں. تو ہماری جو ایکٹیویٹی ہے وہ سب عزا والی ہے, غم والی ہے. تو جب ہم عزاداری کی جو زمانہ شروع ہو رہا ہے آج سے, اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم غمزدہ ہیں, ہم غمگین ہیں. یہ جو ایام ہیں یہ غم کے ایام شروع ہو رہے ہیں ہمارے. تو ہماری ہر طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر اس غم کا اظہار ہو کہ ہم غمزدہ لوگ ہیں. آداب عزاداری میں یا آداب محرم میں میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک مومن کو غمزدہ ہونا چاہیے, غمزدہ نظر آنا چاہیے, سوگوار نظر آنا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں یہ سوگوار ہے. تو پہلی چیز یہ, وہ ساری ایکٹیویٹی جو ہو رہی ہیں اس کے اندر غم کا پہلو نمایاں ہونا چاہیے, اس کے اندر غم کا پہلو نمایاں ہونا چاہیے. باقی پہلوؤں کو بھی بات ہونی چاہیے اپنی جگہ, یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے, علم اعتبار سے کیا فائدہ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ, کچھ باتیں میں عرض کروں گا. لیکن ٹاپ آف دا لسٹ جو بات ہے وہ یہ کہ اس کے اندر غم کا عنصر نظر آنا چاہیے. اگر غم نہیں ہے تو عزاداری نہیں, اگر عزا نہیں ہے تو عزاداری نہیں. تو عزا کا پہلو نمایاں ہو, عزا کا پہلو غالب ہونا چاہیے, پہلی چیز یہ. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ہماری جو عزاداری ہے یہ دراصل ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے. یہ ٹھیک ہے کہ عزاداری کا بنیادی تصور تو وہی ہے غم, لیکن اس غم کے اندر جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں جن کو آپ مراسم عزاداری کہتے ہیں, یہ جو مراسم عزاداری جو بزرگوں سے چلی آ رہی ہیں بے شک دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف ہیں اور ان کا تعلق مختلف ثقافتوں سے بھی ہے, مثلا ایک برے صغیر کی ثقافت ہے, ایک ایران کی ثقافت ہے, عراق کی ثقافت ہے, لبنان کی ثقافت ہے, تو مختلف قوموں کی ثقافتیں ظاہر ہے کہ کچھ مختلف ہوتی ہیں. تو اس کے اثرات بھی عزاداری کے اندر نظر آتے ہیں نمایاں, وہ اپنی جگہ. لیکن جو چیز مشترکہ ہے وہ کیا ہے, ایک تو غم جو میں نے عرض کیا پہلے, دوسری چیز یہ ہے کہ عزاداری ایک طرح سے ظلم کے خلاف نفرت کا اظہار اور احتجاج. یہی وجہ ہے کہ ہم سڑک پر نکل کے عزاداری کرتے ہیں اور لوگوں کا اعتراض بھی ہوتا ہے کہ آپ کی وجہ سے سڑکیں بند ہو جاتی ہیں اور آپ کی وجہ سے یہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے اور آپ کی وجہ سے پتہ نہیں ایمبولینسوں میں لوگ پھنس جاتے ہیں. حالانکہ ایمبولینسوں میں تو ہمارے اپنے شہر میں یہ حال ہے کہ مریض مر جاتے ہیں وی وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے, کتنے واقعات ہو گئے, رکشے میں بچے کی ولادت ہو گئی ہے اس ملک میں, یہ تک ہوا وی وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے. عزاداری کے لیے تو پہلے سے طے ہوتا ہے روڈ کہ یہ روڈ بند ہوگا اور یہ روڈ کھلا ہوا ہوگا, یہ تو اعلان ہو چکا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی عبادت ہے کوئی تو اس کو چار دیواری کے اندر کریں, چار دیواری سے باہر کون سی عبادت ہوتی ہے. اچھا یہ سب سوالات بہت پرانے ہیں اور ان کے جوابات بھی دیتے رہے ہیں لوگ بہت سارے مختلف انداز سے, مختلف جوابات جیسا جو شخص سامنے ہوتا ہے نا ویسے جواب اس کو دیا جاتا ہے. تو لیکن ابھی تازہ جواب ایک آپ نے دیکھ لیا سامنے آ گیا کہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آپ نے روڈ بلاک کر دیا, گاڑیاں بند کر دیں. پہلے جب ہم جوابات دیتے رہتے تھے وہ تو اپنی جگہ ہے وہ جوابات, لیکن اب آپ نے روڈ بند کر دیا, آپ نے گاڑیاں بلاک کر دیں. اب کوئی کہے گا بھائی چار دیواری کے اندر احتجاج کر لیتے آپ, آج کل تو ویسے بھی میڈیا کا دور ہے, اب تو آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے اجلاس کریں گے اس کی رپورٹنگ ہو جائے گی, ٹی وی پہ خبریں آ جائیں گے, ڈیٹس آل. نہیں ان کو بھی اندازہ ہے کہ ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلنا ضروری ہے, روڈ پہ آنا ضروری ہے اور ظالموں سے نفرت کا اعلان کرنا ضروری ہے دنیا کے سامنے, تاکہ پتہ چلے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں, ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں, ہم مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. تو دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں جو 1500 سال سے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور ہماری عزاداری جو ہے وہ ہر دور کے ظالموں کے خلاف نفرت کا اعلان ہے. عزداری کی ایک روح یہی ہے. اس عزداری کے ذریعے یہ نہیں کہ ہم 61 ہجری کے جو یزید تھا, یزید ابن معاویہ اور عبید اللہ ابن زیاد اور شمر ذی الجوشن اور عمر ابن سعد, یہ سب لوگ مر گئے, کھپ گئے, ختم ہو گئے, نیست و نابود ہو گئے, جہنم واصل ہو گئے, لیکن آج تک ہم ان کے مظالم کو یاد کرتے ہیں اور ان پر لعنت بھی بھیجتے ہیں. تو یہ اس لیے ہے کہ صرف اس دور کے ظالموں کے لیے نہیں, ہر دور کے ظالموں سے اظہار بیزاری کرتے ہیں. تو ہماری جو عزاداری ہے وہ ایک ظلم کے خلاف احتجاج بھی, اور ہم مظلوم کے ساتھ ہیں, ہم ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے. یعنی یہ ایک پیغام, یہ میسیج پوری دنیا کو ہماری عزاداری کے ذریعے جا رہا ہے ہر دور میں, ہر صدی میں, کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں, ہم ظالم کے ساتھ نہیں. یہی وجہ ہے کہ جو ظالم حکمران جو آئے انہوں نے عزاداری کو روکنے کی کوشش کی. سچے بھائی نے ایک نوحہ بھی پڑھا تھا, بہت مشہور اور خوبصورت کلام ہے وہ, کہ کمظرف کو جہاں میں ملا جب بھی اقتدار, پہلے بنا ستم کا نشانہ غم حسین. تو جب کسی کمظرف کو, کسی ظالم کو, کسی جابر کو اقتدار حاصل ہوا تو اس نے غم حسین کو نشانہ بنایا. حالانکہ غم حسین ہمیشہ تابندہ اور پائندہ ہے, اور ایسے ایسے کتنے ظالم آئے اور چلے گئے. ہمارے اپنے ملک میں کتنے وزیر داخلہ آئے جو ہر سال بیان دیا کرتے تھے کہ عزاداری کو محدود ہونا چاہیے, چار دیواری کے اندر ہونا چاہیے, اس طرح کی باتیں کرنے والے آئے اور چلے گئے. پتہ نہیں, کچھ تو شاید جیلوں کے اندر ہیں, کچھ ملک سے باہر ہیں, لیکن عزاداری ہو رہی ہے, اسے شان و شوکر کے ساتھ ہو رہی ہے, بلکہ اور اضافہ ہو رہا ہے اس میں. یہ اصل میں اتنا بھرپور احتجاج ہے ظلم کے مقابلے میں کہ کوئی ٹھہر نہیں سکتا اس کے سامنے. آتے ہیں لوگ مخالفت کرنے کے لیے, ہمت کرتے ہیں, حوصلہ کرتے ہیں, لیکن ٹھہر نہیں پاتے اور وہ نابود ہو جاتے ہیں اور عزاداری باقی رہتی, کیونکہ خود اس عزاداری کو باقی رکھنے کے لیے کافی زحمتیں کی گئی ہیں, کافی قربانیاں دی گئی ہیں, اس لیے باقی ہے. تو ظلم کے خلاف احتجاج, اور ظلم کا مطلب صرف 61 ہجری والا ظالم نہیں, وہ تو ہے ہی ظاہر ہے, لیکن ہر دور کے ظالم کے خلاف ہمارا احتجاج ہے. یہ وجہ ہے کہ ہر دور کے مظلوم کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. آج اگر کشمیر کے لوگ مظلوم ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, فلسطین کے لوگ مظلوم ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, برما کے لوگ مظلوم ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ تو مسلمان ہیں, جو مسلمان نہیں بھی ہیں, ہم نمیبیا کے لوگوں کے ساتھ بھی تھے, ہم ساؤتھ افریقہ کے لوگوں کے ساتھ بھی تھے, ہم ہر ایک کے ساتھ تھے. جہاں جہاں مظلوم انسان ہوں گے, خواہ وہ مسلمان نہ بھی ہوں, ہم ایریٹیریا کے لوگوں کے ساتھ بھی تھے. تو جہاں جہاں انسان مظلوم ہوگا, حسین ابن علی کا جو پیغام ہے وہ ظالموں کے خلاف. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مظلوم مسلمان ہی ہو, مسلمان ہو تو اس کا حق یقیناً زیادہ ہوگا, لیکن مسلمان نہ بھی ہو تو ظالم اور مظلوم کی جنگ میں ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیوں؟ یہ سبق ہم نے کہاں سے پڑھا؟ یہ عزاداری سے. یہ عزاداری ہمیں سکھاتی ہے. کبھی میں سوچتا ہوں, ایک زمانے میں سوشلسٹ تنظیمیں بہت ایکٹیو تھیں اور ترقی پسند تحریک اور ترقی پسند ادب اور ترقی پسند دانشور بہت بڑی تعداد میں, اس میں شیعہ نظر آتے تھے, بڑے بڑے اسکالر ان کے شیعہ, کتابیں لکھنے والے شیعہ. اچھا, میں سوچتا تھا شیعہ کیوں چلے جاتا ہے اس میں, سوشلسٹ تنظیموں میں یہ شیعہ کیوں جاتے ہیں اتنے؟ تو پھر میں نے اندازہ لگایا کہ شاید سوشلزم نے خود اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا کہ ہم مثلا طبقاتی نظام کے خلاف ہیں، ظلم کے خلاف ہیں، مظلوموں کے حامی ہیں اور کسانوں کے حامی ہیں اور مزدوروں کے حامی ہیں۔ تو چونکہ ایک شیعہ بائی نیچر عزاداری کی وجہ سے وہ مظلوم کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، اس لیے وہ ان تحریکوں میں زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ حالانکہ وہ آئیڈیالوجی ہے نہیں اس طرح جس طرح نظر آتی ہے، یہ ایک دوسری بحث ہے۔ دیکھو سوشلزم جو ہے وہ جتنے اچھے ان کے نعرے ہیں اتنی اچھی وہ آئیڈیالوجی ہے نہیں، لیکن چلیں اس سے ہٹ کے۔ میں تو اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ نظر کیوں آ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں ہمارے لوگ اس طرف؟ وجہ صرف یہ ہے کہ بچپن سے اس کی تربیت یہ ہوئی ہے کہ تمہیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ بچپن سے اس کو سکھایا گیا ہے کہ ظالموں سے تمہارے دل میں ایک نفرت ہونی چاہیے اور ظالموں پر ہم لعنت بھیجتے رہتے ہیں، تو یہ والی تربیت۔ تو ہماری جو عزاداری ہے وہ ایک احتجاج ہے، اور یہ جو عزاداری ہے یہ شعور اور آگہی میں اضافے کے لیے۔ ویسے تو مجلس عزا کو آپ یوں سمجھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب یا واقعہ کربلا پڑھ دیں، لوگ اس پہ آنسو بہا لیں، مجلس ہو گئی۔ ایسی مجلس ہی ہوتی تھی پہلے، جہاں علماء نہیں تھے، ذاکرین نہیں تھے، لوگ میر انیس کا مرثیہ پڑھ لیا کرتے تھے، مجلس ہو جایا کرتی تھی۔ ظاہر ہے وہ واقعات پڑھ لیے گئے، مصائب کے، شہادت کے، رخصت کے، لوگوں نے آنسو بہا لیا۔ یہی مجلس ہے اصل میں، اس کی روح تو یہی ہے نا، کہ اگر کوئی شخص سید و شہدا کے مصائب کو سنے اور سن کے آنسو بہائے، روئے یا رلائے یا رونے والے شکل بنا لے، وجب لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یا حدیث میں آیا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو سن کے کسی کی آنکھ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نمی آ جائے، خدا اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو عزاداری بنیادی طور پر تو مصائب کو بیان کرنا اور مصائب کو بیان کر کے رونا ہے، ٹھیک، اپنی جگہ۔ لیکن پھر جب اس میں اور چیزوں کا اضافہ ہوا، اس کے ساتھ فضائل بیان کیے گئے، اس کے ساتھ واقعات بیان کیے جانے لگے، اس کے ساتھ قرآن کی تفسیر بیان کی جانے لگی، اس کے ساتھ حدیث اور سیرت اور تاریخ، ان چیزوں کو بیان کیا گیا، تو اس کی ایک شکل وہ والی نکل آئی کہ یہ ایک علمی ایکٹیویٹی بن گئی۔ اب عزاداری ہماری سب سے بڑی علمی ایکٹیویٹی ہے، ورنہ آپ بتائیں شہر میں اور کون سی ایکٹیویٹی ہے اور کہاں ہیں؟ جتنے بھی ادارے ہمارے سو کالڈ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم، ہر جگہ میں بھی جاتا رہا ہوں، علمی ادبی جو ایکٹیویٹیز ہیں شہر کی، تو وہ کیا لیول ہے اس کا، یہ آپ کو بھی اندازہ ہے، ہمیں بھی اندازہ ہے۔ سنجیدہ محفلیں نہیں ہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک سابق وائس چانسلر تھے جو خود بہت بڑے شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، تو وہ یوم حسین میں بلکہ ایک سے زیادہ مرتبہ انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ صبح 10 بجے سے جو شروع ہوا یوم حسین، شام 4 بجے تک جاری رہا، اس میں طلبہ نے بھی پڑھا، اس میں علماء بھی آئے، شیعہ سنی، نعت خواں بھی آئے، منقبر خواں بھی آئے، آخر میں ویسی صاحب بھی تقریر کرتے تھے، تو وہ بہت تعریفیں کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک بات جو خاص طور پر جس کی وجہ سے میں یہ دہرا رہا ہوں، وہ کہتے تھے کہ صبح سے لے کر اور شام 4 بج گئے اس وقت سے پہر، اور اتنی سنجیدگی سے یہ جو بچے بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں پنڈال میں، ہال بہت بھرا ہوا ہوتا ہے شام تک، کہنے لگے کہ میں اس سے بہت متاثر ہوتا ہوں کہ یہ جو نوجوان نسل ہے وہ اتنی سنجیدہ محفل میں اتنی دیر تک بیٹھ جائے۔ آج کل کہاں بیٹھتے ہیں آپ، کر کے دیکھ لیں کوئی اجتماع بڑے سے بڑا، آپ بٹھا دیں 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے 6 گھنٹے درمیان میں بریک بھی ہے نماز کا ہوتا ہے، پھر دوبارہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بریک کے بعد بڑے بڑے کانفرنس میں لوگ نہیں بیٹھتے جا کر، بہت کانفرنس اٹینڈ کی ہم نے، بریک کے بعد لنچ بریک اگر ہو جائے کانفرنس ویران ہو جاتی ہے، سوائے اس کے کہ جن کو پیپر پڑھنا ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سنجیدگی کے ساتھ ایسی محفل میں بیٹھنا اتنی دیر تک، آج کے نوجوان نسل جو ٹک کے نہیں بیٹھتی کسی سنجیدہ محفل میں، صرف امام حسین علیہ السلام کی عقیدت، کسی اور نام پہ نہیں بڑھا سکتے آپ، تو یہ عزتداری ہے۔ تو یہ جو عزتداری ہے ہماری، جس میں اس قدر لوگوں کو عقیدت ہے کہ وہ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سنجیدگی سے سن رہے ہیں، اگر ایک ذاکر پڑھ رہا ہے اور 100 افراد اس مجلس کے اندر ہیں تو اس کا مطلب 100 گھنٹے استعمال ہو رہے ہیں، ایک گھنٹہ نہیں، 100 افراد کے 100 گھنٹے ہیں۔ تو اس 100 گھنٹے کے اندر کوئی علمی بات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ثواب اپنی جگہ، ثواب تو میں نے عرض کیا نا کہ آپ مصائب پڑھ لیں، صرف ایک نوحہ پڑھ لیں، ایک مرثیہ پڑھ لیں، مجلس ہو جائے گی، وہ مجلس تو ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو اس وقت ہم نے مجلس کو ایک شکل دی ہے، سال ہا سال کے بعد ایک طویل عرصے میں آہستہ آہستہ یہ شکل سامنے آئی ہے، تو جن علماء نے، جن بزرگوں نے اس کی یہ شکل پیش کی ہے، انہوں نے اس کو ایک علمی ایکٹیویٹی گردانا ہے، اور یہ ہماری سب سے بڑی علمی ایکٹیویٹی، سب سے طویل ہے، 2 مہینے 8 دن تک ہم کر رہے ہیں۔ تو اس سے کوئی علمی استفادہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہم وقت لگا رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں، شیخ عباس قمی نے شب قدر کے اعمال جہاں درج کیے، رات بھر کے اعمال میں دعائیں، زیارتیں، تلاوت قرآن، جس طرح بھی چاہیں آپ رات جاگ کے گزاریں، شب قدر کی فضیلت یہ، کچھ مخصوص اعمال ہیں وہ تو شاید آدھے گھنٹے گھنٹے میں ہو جاتے ہیں، باقی آپ نمازیں پڑھیں اور دوسری چیزیں کریں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت کی بات یہ ہے شب قدر کے لیے کہ اس رات کو علمی گفتگو میں بسر کیا جائے، علمی گفتگو میں، جو کہ کوئی اور عمل کرنا چاہیں کر لیں، کچھ نہ بھی کریں آپ ویسے ہی بیٹھ کے بیدار رہیں، آپ چائے پیتے رہیں تھوڑی دیر کے بعد، پھر بھی شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، رات جاگنا ہے نا۔ لیکن اگر زیادہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ علمی گفتگو۔ اس علمی گفتگو کی اہمیت اور فضیلت دین اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، کچھ لوگ علمی گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا دونوں اچھا کام کر رہے ہیں، دونوں اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن خود آپ نے جا کے اس گروپ کو جوائن کیا جو علمی گفتگو میں مصروف تھا، آپ نے اس گروپ کو جا کے جوائن کیا جو علمی کام کر رہا تھا۔ اس سے علمی گفتگو کی اہمیت سامنے آتی۔ تو ہماری جو عزتداری ہے اس میں جس قدر زیادہ علمیت ہو اتنی زیادہ افیکٹو ہوگی، اتنا زیادہ ہمارے بچوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا، اتنا زیادہ ہمارے طالب علموں کو سیکھنے کا موقع ملے گا، اور اس کا معیار جہاں پہ بھی ہے، جس قدر بھی ہے، اس کو اور زیادہ اوپر لے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ میرا نہیں، اوور آل لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم نے کچھ اس میں تنزلی کی ہے۔ تو اگر ایسا ہے کہ ہم نے واقعی کچھ معیار ہم نے نیچے کر دیا ہے تو اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کام دیکھیں 3 طبقے کا ہے، بانی مجلس کا بھی ہے، ذاکر مجلس کا بھی ہے، سامعین مجلس کا بھی ہے، سب کا کام ہے، بانیان مجلس کا کام بھی ہے، وہ ایسی گفتگو کو انکریج کریں، صرف بابا کو انکریج نہ کریں. اور ذاکرین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر 100 آدمی سن رہے ہیں، 100 گھنٹے آپ لوگوں کے لے رہے ہیں، تو اس 100 گھنٹے کو آپ بہترین طریقے سے یوٹیلائز کریں، کوئی کام کی بات پہنچائیں ان تک. اور سامعین کی بھی ذمہ داری، اگر ان کے پاس چوائس ہے تو وہ دیکھیں زیادہ کام کی باتیں ان کو کہاں سے مل سکتی. تو سب مل کے اگر کوشش کریں گے تو راتوں رات تو نہیں بہتر ہو سکتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاید اس کے اندر بہتری ہے. یہ تو ہم آپس میں جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ معیار یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ورنہ اب تک جو میں نے عرض کیا کہ شہر میں جو علمی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں دیکھیں ہماری عزاداری کہیں بہتر علمی ایکٹیویٹی ہے. اب تو میڈیا کا زمانہ ہے، تو مجالس ٹی وی پہ بھی آ رہی ہیں، سب لوگ سن رہے ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے تو جب چاہیں آپ سن سکتے ہیں. تو جو لوگ سنتے ہیں، جو شیعہ نہیں بھی ہیں، اور وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ مجالس ایام اعظم میں سنتے ہیں، ٹی وی میں آنے کی وجہ سے لوگ زیادہ سن لیتے ہیں، تو وہ متاثر ہوتے ہیں. یہ ہم جب تجزیہ کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ کریٹیکل ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ اور ہونا بھی چاہیے ہمیں، لیکن اوور آل ایک امپریشن یہ ہے کہ ہماری جو مجالس ہیں وہ ایک علمی ایکٹیویٹی ہے، اس کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد. ہماری جو عزاداری ہے وہ ہمارے ایمان میں اضافے کا ایک ذریعہ. دیکھیں میں نے شروع میں عرض کیا کہ عزاداری جو ہے وہ مظلوم کی حمایت کا نام ہے، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ جو احساس ہوتا ہے ایک انسان کو کہ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، وہ ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا، اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا مورائل ہائی ہوتا ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ظالم کے خلاف ہیں، ہر دور کے ظالم کے خلاف. اسی انسپریشن کے ساتھ کربلا والی، اسی انسپریشن کے ساتھ ہمارے اپنے زمانے میں بھی اگر کوئی مظلوم ہوگا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جب کھڑے ہوں گے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا کہ ہم حق پر ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں. اگر ہمیں کوئی نقصان بھی پہنچ رہا ہے تو اس لیے پہنچ رہا ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کر رہے ہیں، ایک احساس ہوتا ہے. عزاداری سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، عزاداری سے ہم چارج ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اب اگر عزاداری کے اب موضوعات کو دیکھیں تو اس سے بھی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. مثلا اگر ہم اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کرتے ہیں، اس سال جو میرا ٹاپک ہے اس میں فضائل کی بہت ساری چیزیں آئیں گی، تو وہ جو فضائل ہم بیان کرتے ہیں جن ہستیوں کی، جن شخصیات کی، ہمیں اس بات پر اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ اتنے عظیم لوگوں کے ہم پیروکار ہیں جن کے فضائل یہ ہیں، جن کے فضائل کو چھپایا گیا بقول ایک عرب دانشور کے، مولا کائنات کے بارے میں اس کا کہنا یہ ہے کہ علی کے فضائل کو دوستوں نے بھی چھپایا، دشمنوں نے بھی چھپایا. دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپایا، دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپایا. اسی لیے میں نے حسد والی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، ہم یحسد الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پہ بات ہوگی. دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپایا اور دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپایا، اس کے باوجود ان کے جو فضائل ظاہر ہو گئے ان سے زمین و آسمان پورے، چھپانے کے باوجود، دوستوں کو چھپانے کے باوجود، دشمنوں کو چھپانے کے باوجود، جو ظاہر ہو گئے وہ اتنے. تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی شخصیات، ایسی ہستیوں کے پیروکار ہیں جو ہر چیز میں کمال پہ نظر آتے ہیں، کیا علم، کیا شجاعت، کیا تقویٰ، کیا عطا و بخشش، کسی بھی چیز میں آپ دیکھیں جو کمال پہ نظر آتے ہیں. تو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ان واقعات کو بیان کرنا چاہیے. اور یہی نہیں بلکہ یہ عدداری سید الشہداء حصول تقویٰ کا ذریعہ بھی ہے کہ عزاداری سید الشہداء کی محفل میں جب ہم آپ کے بیٹھتے ہیں تو ہمارے جو آئیڈیلز ہیں وہ امام حسین علیہ السلام ہیں, ان کے ساتھی ہیں. امام حسین تو بہت عظیم شخصیت ہیں, جناب عباس تو بہت عظیم شخصیت ہیں. ان کو آپ چھوڑیں, ان کے جو غلام ہیں ان کو دیکھیں, آپ جان کو دیکھیں, آپ اس کے جذبے کو دیکھیں. حبیب ابن مظاہر کو دیکھیں, مسلم ابن اوسجہ کو دیکھیں, ان ساتھیوں کو دیکھیں, ان کے جو ابھی ابھی عیسائیت سے اسلام کی طرف آیا, چند دن ہوئے, اس کو دیکھیں, وہب قلبی کو دیکھیں. تو جب ان شخصیات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس انسان کے اندر یہ شوق پیدا ہونا چاہیے نا کہ یہ ہمارے آئیڈیلز ہیں. آئیڈیلز کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ویسا بننا چاہیے, ویسا نہیں بننا چاہیے ہمارے ساتھ کی طرح. دوسری طرف بھی لوگ ہیں نا, عمر سعد یا ابن زیاد یا شمر یا جو لوگ اور ہیں, ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے, ہمیں ایسا ہونا چاہیے. ایک عالم دین ایک جگہ تذکرہ کر رہے تھے داڑھی کے حوالے سے, انہوں نے کہا نہیں میں ذرا سخت حدیثیں وغیرہ نہیں بیان کرنا چاہتا. یہ تو دیکھیں ایک نوجوان جو ہے, جب آپ اس کو یہ احساس دلائیں گے کہ وہ کربلا کا ماننے والا ہے, وہ عزاداری سید الشہداء کرنے والا ہے, تو واقعی وہ سمجھ جائے گا جب کہ اس کے آئیڈیلز کون ہیں, تو خود بخود وہ چاہے گا کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ یزید کی طرح نہ ہو, جناب علی اکبر کی طرح ہو. تو بہرحال ایک طریقہ یہ ہے ان کو بیان کرنے کا. تو عزاداری سید الشہداء میں انسان کو جب فکر کرنا چاہیے تو ان تمام چیزوں کا, حلال حرام بلکہ مستحبات, اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ عزاداری سید الشہداء جو ہے یہ مقصد بعثت انبیاء کا ذریعہ ہے. 140,000-124,000 انبیاء جو تشریف لائے, ان کی آمد کا جو الٹیمیٹ پرپز قرآن کریم نے بیان کیا ہے, لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, کہ ہم نے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا, ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو اتارا تاکہ لوگ عدل کے لیے اٹھ کھڑے ہوں, قسط کے لیے اٹھ کھڑے ہوں, لوگ اٹھ کھڑے ہوں. جب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تو وہ عادلانہ نظام معاشرے میں نافذ ہوگا. انبیاء علیہ السلام کی آمد کا مقصد یہ ہے, ان کے بعثت کا مقصد یہ ہے. خداوند عالم اس طرح کے سورہ حدید میں بیان کر رہے ہیں. اور اسی عظیم تر مقصد کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی. یزیدی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے, وہ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان ہو, بلکہ کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والا بھی انسان ہو, وہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے ضرور سر جھکاتا ہے. کیوں؟ امام حسین علیہ السلام ظلم کے مقابلے میں قیام کا ایک سمبل بن چکے ہیں پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے. بڑے بڑے عظیم رہنما, مختلف مذاہب کے, مختلف ممالک کے سیاستدان, بڑے بڑے فلاسفہ, بڑے بڑے شاعر, بعض اوقات جو ایتھیسٹ ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتے, کوئی نہ کوئی جملہ آپ کو امام حسین کے بارے میں ان کا ضرور ملے گا. اب تو کتابیں کوٹیشنز کی چھپ گئیں. آپ دیکھیں امام حسین کے بارے میں ضرور انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور کہا ہوگا, اچھا ہی کہا ہوگا. نیلسن منڈیلا کا ذکر میں بھی کرتا رہا ہوں سے پہلے, کہ نیلسن منڈیلا جب ایک طویل عرصے تک قید میں رہا تو وہ کہتا ہے ایک دفعہ مجھے یہ احساس ہوا کہ اتنے عرصے سے میں قید میں ہوں اور مر جاؤں گا شہر گھر خانے میں, اور کوئی بظاہر نظر نہیں آ رہی صورت کے ہماری قوم جو ہے وہ آزادی حاصل کر سکے گی. سفید فاموں کی بالادستی تھی وہاں پہ, تو اس نے سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس نسل پرست حکومت جو ہے ساؤتھ افریقہ کی, ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر لیا جائے, کوئی اور بینیفٹ لے کر تاکہ کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے. یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نسل پرست حکومت ختم ہو جائے گی, یہ تو ختم نہیں ہوتی, میں ختم ہو جاؤں گا جیل میں. اسی دوران مجھے ایک کتاب ملی امام حسین علیہ السلام کی بایوگرافی, اور میں نے وہ پڑھ لی جیل میں. اب جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو میں حیران رہ گیا, کہہ رہے تو 1400 سال پہلے ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جو تن تنہا ظالم کے مقابلے میں کھڑا تھا اور اس نے قتل ہونا پسند کیا, اس نے ظالم کو ریکگنائز نہیں کیا, اس کے بچے قتل کر دیے گئے, اس کے بھائی قتل کر دیے گئے, اس کے گھر جلا دیا گیا, لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا, ظلم کے مقابلے میں ڈٹ گیا وہ. تو جب وہ ڈٹ سکتے ہیں تو میں بھی ڈٹ سکتا ہوں, میں کیوں ظالم کے سامنے ہتھیار ڈالوں, میں کیوں کمپرومائز کروں اس حکومت کے ساتھ, اس ظالم حکومت کے ساتھ. اور اس نے کہا میں اڑ گیا, میں نے کہا نہیں میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں. تو وہ امام حسین علیہ السلام کو کوئی نواس رسول کے طور پر, امام کے طور پر نہیں دیکھتا, وہ امام حسین علیہ السلام کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ وہ یزید کے مقابلے میں, ظلم کے مقابلے میں, ظالم اور جابر قوتوں اور طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے, سر کٹانے کو ترجیح دی, سر نہیں جھکایا. اس لیے امام حسین علیہ السلام ایک سورس آف انسپریشن ہے ان کے لیے بھی. تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے سے ظالمانہ نظام کا خاتمہ ہو, اور یہ کب ہوگا؟ جب کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں, اور یہ اٹھ کھڑے ہونے کا درس امام حسین نے دیا, یہ اٹھ کھڑے ہونے کا درس امام حسین نے دیا. اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے, امام حسین علیہ السلام کا قیام ابھی ختم نہیں ہوا, یہ بھی چلتا رہے گا, یہ چلتا رہے گا. یہ نقطہ میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا ہے اسی مقام پہ شاید, کہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک پر جو سرخ پرچم ہے وہ اسی چیز کی علامت ہے. سرخ پرچم سپہ سالار کے خیمے پہ لگایا جاتا تھا اس وقت, جبکہ یہ اعلان کرنا مقصود ہوتا تھا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے, جنگ ابھی ہوگی, ٹھیک ہے رک گئی ابھی کسی وقت وجہ سے, لیکن ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی, یہ جنگ ہوگی. تو امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ موجود سرخ پرچم اس بات کی علامت ہے کہ یہ جنگ کربلا والی یہ ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی یہ جاری ہے, اور اس کا فائنل بیٹل اس وقت ہوگا جب وادی سے کربلا تشریف لائیں گے. اور انبیاء کی آمد کا جو مقصد ہے وہ بھی اس وقت پورا ہوگا جب ایک عادلانہ نظام, ایک عالمی نظام کی صورت میں نافذ ہوگا. تو یہ جو عزاداری سید و شہدا ہے, یہ آخری نقطہ ہے, کہ یہ جو عزاداری سید و شہدا ہے یہ عزاداری احساس ذمہ داری کا نام ہے. یہ عزاداری ایک احساس ذمہ داری کا نام ہے کہ ہم اس عظیم مقصد کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یہ ہمارا رونا دھونا بے مقصد نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے ایک ہدف ہے, اس ہدف تک پہنچنا ہے. یہ وہ رونا دھونا نہیں ہے کہ انسان جب کچھ نہیں کر سکتا تو رونا شروع کر دیتا ہے, ایک رونا وہ ہوتا ہے بے بسی کے آنسو. جب انسان کچھ نہیں کر سکتا تو کیا کر سکتا ہے, رو سکتا ہے بہت زیادہ اور رونا شروع کر دیتے. تو عزاداری سعید و شہدا میں رونا ہے وہ یہ والا رونا نہیں جو جوش ملے آبادی نے بیان کیا ہے کہ ماں نئے شیون نہیں میرا پیام مستقل, گریہ فطری شے ہے دشمن پر بھی بھر آتا ہے دل, دل نہیں پتھر ہے مومن, دل نہیں پتھر ہے مولا پر نہ ہو جو مزمحل, اور گریہ مومن سے ہے تزئین بزم آب و گل. کون کہتا ہے کہ دل کے حق میں غم اچھا نہیں, کون کہتا ہے کہ دل کے حق میں غم اچھا نہیں پھر بھی شغل گریہ نصب العین بن سکتا نہیں. شغل گریہ نہیں ہے, اس کا ایک مقصد ہے, اس کو شغل سمجھ کے نہ کریں, ایک نصب العین ہے, ایک ہدف ہے, ایک پرپز ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں واقف ہوں کہ آنسو ہیں وہ تیغ آبدار, سنگ و آہن میں اتر جاتی ہے جس کی نرم دھار ہے, مگر مردانگی کو ان خنک اشکوں سے آر, جن کے سینوں میں نہ پنہا ہوں شجاعت کے شرار. اشک بے سوزے درو پانی ہے ایما کی قسم, اور قلب شبنم پر شعائے مہر تابہ کی قسم. تو یہ جو اشک ہے جو غم حسین میں بہائے جاتے ہیں, ان اشکوں کے پیچھے ایک شرار ہوتا ہے جو ہونا چاہیے. وہ شرار, وہ آگ, وہ چنگاری جو بھڑکتی رہنی چاہیے, یہ وہی آگ ہے, وہی چنگاری ہے جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا ان فی قتل الحسین حرارت لقلوب المؤمنین, کہ حسین کے قتل میں مومنین کے دلوں کے لیے ایک حرارت ہے, لن تبرد ابدا, جو کبھی سرد نہیں ہوگی. یہ ایک حرارت ہے, یہ آگ ہے, یہ چنگاری ہے, اس کو سرد نہیں ہونا چاہیے, اس کو اور بھڑکتے رہنا چاہیے. اچھا اگر یہ آگ بھڑکتی رہے گی تو آخر کار کیا ہوگا, کہاں تک پہنچے گی بات؟ وہاں تک پہنچے گی بات کہ جب وہ فائنل بیٹل ہوگا حق اور باطل, ظالم اور مظلوم کے درمیان, وہاں یہ چنگاری کام آنی چاہیے. وہاں یہ جذبہ باقی رہنا چاہیے. اس وقت جب بلایا جائے, اس وقت جب دعوت دی جائے, تو کوفے والوں کی طرح گھر پہ نہیں بیٹھنا, اس وقت مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہونا ہے. اس وقت جب دعوت دی جائے گی, حالات تو ویسے ہی ہوں گے نا, ہر دور میں ظالم حکمرانوں کے حالات ایسے ہی ہوتے, اسی طرح جبر کا ایک نظام قائم کر دیتے, ہر دور کا ابن زیاد ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. کہ ابن زیاد کیوں چاہے گا کہ لوگ نکل کے حسین کا ساتھ دیں؟ کسی بھی دور کا ابن زیاد ہو, وہ کیوں چاہے گا کہ لوگ حسین کا استقبال کرنے کے لیے جائیں؟ وہ تو نہیں چاہے گا. لیکن پھر اسی کوفے سے کچھ لوگ نکل کر آتے بھی ہیں. یہاں وہ جذبہ کام آئے گا, یہاں وہ چنگاری کام آئے گی, یہاں وہ آگ کام آئے گی. ظالموں کے نشیمن کو جلانے کے لیے یہ چنگاری, یہ آگ بھڑکتی رہنی چاہیے. ایک ہدف اور مقصد ہے, یہی تو ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں. ایک نہیں, زیارت عاشورہ میں دو مقامات پر امام زمانہ کا تذکرہ ہے, اور یہی ہم امام زمانہ کی دعائے ندبہ پڑھتے ہیں تو اس میں کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں, عین الطالب و بدم المقتول بے کربلا, لنک ہے نا کربلا کا ظہور سے, ظہور کا کربلا سے. تو یہ عزاداری ایک ہدف, ایک مقصد رکھتی ہے, اور اس کا الٹیمیٹ مقصد وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا ہے, ایک عادلانہ نظام کا نفاذ, ایک ظالمانہ نظام کا خاتمہ. بس اب وقت نہیں رہا بالکل بھی, موضوع جو ہے ہمارا اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے کہ علی علیہ السلام مظلوم تاریخ. علی اپنے تمام فضائل اور کمالات کے باوجود کیوں تاریخ میں اتنے مظلوم ہیں؟ اپنے زمانے میں بھی، آج بھی، اپنوں میں بھی، غیروں میں بھی، کیا وجہ ہے؟ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ سرنامہ کلام میں میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کی ہے، یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے. فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، جبکہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، ملک عظیم پہ فائز کیا. آل ابراہیم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، آل ابراہیم میں آنے والے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور آل محمد سے حسد کرتے ہیں. یہ ہے نقطہ، آج تو نہیں بیان کر رہے، کل انشاءاللہ بیان کریں گے. تو کیا وجہ ہے کہ ان ہستیوں سے حسد کیا گیا، اور وہ حسد کے اثرات تاریخ میں آپ کو نظر آئیں گے. بس آج کی تاریخ کی مناسبت سے حسین کے ایک سفیر کا تذکرہ کرتے ہیں کہ سید الشہداء کا یہ کاروان بڑھ رہا ہے کوفے کی طرف یا کربلا کی طرف، راستے میں مختلف منازل آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ امام حسین کے کاروان میں شامل ہو رہے ہیں، کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے. کربلا پہنچنے تک لوگ آتے بھی رہے، جاتے بھی رہے، ہاں شب عاشور جو لوگ موجود تھے وہ نہیں، ورنہ درمیان میں لوگ آتے بھی رہے اور جاتے بھی رہے. لیکن جس منظر کا تذکرہ میں کر رہا ہوں اس وقت تک لوگ زیادہ تر آ رہے ہیں، جانے رہے ہیں، آنے والے زیادہ ہیں. جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، امام حسین بعض لوگوں کو خود جا کے دعوت دے رہے ہیں، اور وہ امام حسین کے ساتھ شامل بھی ہو رہے ہیں، جن کو نہیں ہونا ہے وہ نہیں ہو رہے. ایک مقام پر امام حسین نے پڑاؤ ڈالا، دیکھا سامنے سے دو سوار آ رہے ہیں، کسی سے کہا کہ جا کے ان کو لے کر آؤ، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کچھ لوگ گئے اور جا کے ان کو لے کے آئے. کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے آ رہے ہیں. کہا اچھا، کوفے کا کیا حال ہے؟ امام حسین بھی کوفہ جا رہے ہیں نا، داخل نہیں ہو سکے، کربلا چلے گئے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ارادہ، بظاہر ارادہ کیا ہے؟ کوفے کی طرف جا رہے ہیں. کہا کوفے کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب کے سامنے بیان کروں یا تنہائی میں بیان کروں؟ بعض روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک فرزدق بھی تھا، دو آدمی آئے، ان میں سے ایک فرزدق جو شاعر تھا نا وہ بھی تھا، لیکن اکثر کتابوں میں فرزدق کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، تھا یا نہیں تھا، بہرحال جو جملہ انہوں نے کہا وہ بہت اہم ہے. تو انہوں نے کہا کہ سب کے سامنے بیان کریں یا تنہائی میں بیان کریں؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں، سب کے سامنے بیان کرو، میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھی کسی بات سے لا علم رہیں، جو کچھ ہے سب کے سامنے بیان کر دو. تو انہوں نے ایک جملہ کہا، تاریخی جملہ، کہا کہ خلاصہ یہ ہے کوفے والوں کا کہ قلوبہم معکم سیوفہم علیکم، کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں. اس سے خوبصورت منظر کشی نہیں ہو سکتی کوفے کے حالات کی، کہ کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں. آپ نے کہا تم نے کیا دیکھا کوفے میں؟ کہا کہ جب ہم وہاں سے آ رہے تھے تو مسلم ابن عقیل کو دار الامارہ میں لے جا کے قتل کر دیا گیا تھا، اور ان کا سر دار الامارہ کے دروازے میں لٹکا لیا گیا، اور حانی ابن عربہ جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، جن کے گھر مسلم ٹھہرے تھے، حانی ابن عربہ کو پہلے تشدد کیا گیا، بہت زخمی ہو گئے، بعد میں بیچ بازار میں لے جا کے قتل کیا گیا، اور ان کے سر کو بھی لٹکا دیا گیا، اور ان دونوں شہدا کے جسم ناظرین کو کوفے کے بازاروں اور
سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے. اللہ اکبر. حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم نے سن لیا کہ جس کوفے کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کوفے کے حالات یہ ہو گئے ہیں. اب تم میں سے جو ہمارے ساتھ چلنا چاہے تو چلے, نہ جانا چاہے تو اس کی مرضی. تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں سب سے زیادہ تعداد میں لوگ حسین ابن علی کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ سب مفاد پرست لوگ جن کا خیال تھا کہ حسین کوفے میں جائیں گے اور قابض ہو جائیں گے, ان کو یقین ہو گیا کہ اب کوفے کے حالات بدل گئے ہیں اور وہ حسین کو چھوڑ کے چلے گئے. مخلص لوگ بچ گئے. حسین ایک مرتبہ خیمے کی طرف جاتے ہیں, بیویوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد ان کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں مسلم کی بچی کو بلاؤ. مسلم کی چھوٹی بیٹی آتی ہے تو حسین ایک مرتبہ اپنی گود میں بٹھاتے ہیں, اس بچی کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں. بچی اسی خانوادہ ہے, اس پر تو طہارت کی تو ہے. ایک مرتبہ کہتی ہے کہ چچا جان آپ میرے ساتھ اس طرح سلوک کر رہے ہیں, اس طرح شفقت کا برتاؤ کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. حسین کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا تم یتیم ہو گئی ہو لیکن میں تمہارا سرپرست موجود ہوں, میں تمہارے باپ کی جگہ موجود ہوں. اللہ اکبر. اسدارو ایک چھوٹی بچی اور ہے جو اس منظر کو دیکھ رہی ہے کہ جب کسی کا باپ مار دیا جاتا ہے یا کسی کا باپ مر جاتا ہے, کوئی بچی یتیم ہوتی ہے تو اس کے سر پہ اس طرح شفقت سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے. عصر عاشور وہ بچی انتظار کر رہی ہے کہ اس کے باپ کو 3 روز کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا ہے, اب کوئی شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا آئے گا. لیکن کوئی شفقت کرنے والا نہیں آیا, جو آیا وہ بالیاں کھینچنے والا آیا, جو آیا وہ تماشے لگانے والا آیا, جو آیا وہ چادریں چھیننے والا آیا.